السلام علیکم. پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں 1 مئی کے بعد اس کی فوجی وابستگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، جو طالبان کے ساتھ 1 سال قبل کیے گئے معاہدے کے مطابق افغانستان سے باقی ماندہ 2500 امریکی فوجیوں کی واپسی کی ایک ڈیڈ لائن ہے. یہ تبصرے ان رپورٹس کے بعد سامنے آئے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے افغان صدر اشرف غنی کو ایک خط میں یہ انتباہ کیا ہے کہ اگر افغان لیڈر امریکہ کی طرف سے شروع کی گئی امن کی کوششوں میں اضافے کی تجاویز کو فوری طور پر زیر غور لانے میں ناکام ہو گئے تو ممکن ہے غنی حکومت کو طالبان کے کسی حملے سے خود نمٹنا پڑے. ان تجاویز میں مبینہ طور پر افغان عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد شامل ہے. جب وائس آف امریکہ نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان سے اس بارے میں رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم عمومی طور پر غیر ملکی لیڈرز کے ساتھ مبینہ رابطے پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے. ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے افغانستان میں 1 مئی کے بعد اپنی فورسز کی پوزیشن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، تمام آپشنز میز پر ہیں. روس نے افغانستان کے سرکاری اہلکاروں اور سیاستدانوں کو امن بات چیت کے حوالے سے 18 مارچ سے شروع ہونے والے 3 روزہ کثیر ملکی مذاکرات کے لیے دعوت نامے ارسال کر دیے ہیں. ان مذاکرات میں افغانستان کے علاوہ روس، چین، امریکہ اور پاکستان بھی شریک ہوں گے. یہ مذاکرات ماسکو میں منعقد ہوں گے. افغانستان میں افام و تفہیم کی قومی کونسل کے ترجمان فریدون خوازون نے تصدیق کی ہے کہ کونسل کو یہ دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ افغان حکومت کے اعلی عہدیداروں، چند سیاستدانوں اور طالبان لیڈروں کو بھی دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں. افغان وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیوک نے بھی روس کی طرف سے دعوت نامے بھیجے جانے کی تصدیق کی ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اس بارے میں مشاورت کے بعد مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ کرے گی. امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے رہنما اپنے غیر رسمی سفارتی لائحہ عمل کے تحت اس ہفتے کے آخر میں ایک ورچوئل سربراہی اجلاس منعقد کریں گے. جاپان کے نامعلوم ذرائع نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن، جاپانی وزیراعظم یوشیہیدا سوگا، آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکاٹ موریسن اور بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی ممکنہ طور پر جمعے کے روز بات چیت کریں گے. میانمار میں گزشتہ ماہ سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر فوجی حکومت قائم کرنے کے خلاف جاری مظاہروں میں پیر کے روز کم از کم مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تازہ ہلاکتیں شمالی صوبے کاچین کے دارالحکومت ماکینا میں ہوئی. تازہ ہلاکتیں ایک ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب میانمار میں 9 مزدور یونینوں کے اتحاد نے ہڑتال پر جا کر فوج کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ فوج پر دباؤ ڈالا جا سکے. منڈالے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے دھرنا دیا. ان میں سے 70 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس نے تاریخی بدھ مندر باغان میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا. برخاست کی گئی آنگ سان سوچی کی حکمراں جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پولیس نے پارٹی کے اہلکار خن ماؤنگ لت کو ہلاک کر دیا ہے. پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیش نظر اسکولوں کو کھولنے کے طریقہ کار پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیات اسد عمر کی سربراہی میں اجلاس جاری ہے. اجلاس میں صوبائی نمائندے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سینٹ کی اسلام آباد سے جنرل نشست جیتنے والے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دلوانے اور ان کا نوٹیفیکیشن فوری روکنے کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ویڈیو میں یوسف رضا گیلانی کا نام کہیں نہیں آیا. کاروائی کرنا چاہتے ہیں لیکن شواہد ٹھوس ہونے چاہیے. پاکستان کے چین سے ملحقہ علاقے شمالی گلگت بلتستان کی اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے وفاقی حکومت سے عبوری صوبے کی حیثیت دلوانے کے لیے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں 1 مئی کے بعد اس کی فوجی وابستگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, جو طالبان کے ساتھ 1 سال پرانے معاہدے کے مطابق افغانستان سے باقی ماندہ 2500 امریکی فوجیوں کی واپسی کے لیے ایک ڈیڈ لائن ہے. میانمار میں گزشتہ ماہ سیویلین حکومت کا تختہ الٹ کر فوجی حکومت قائم کرنے کے خلاف جاری مظاہروں میں پیر کے روز کم از کم مزید 2 افراد ہلاک ہو گئے. تازہ ہلاکتیں شمالی صوبے کاچن کے دارالحکومت ماکینا میں ہوئیں. امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان جزیرہ نما کوریا میں امریکی فوجوں کی موجودگی برقرار رکھنے سے متعلق معاہدے کی تجدید مکمل ہونے کے قریب پہنچ گئی. دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود معاہدے کی میعاد 2019 میں ختم ہو گئی تھی. اور عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک میڈیا بیان میں کہا گیا کہ ادارے کے ویکسین فراہمی کے پروگرام کوویکس کے تحت افغانستان کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں فراہم کر دی گئی ہیں. اور آئیے اب رپورٹوں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں تفصیلی خبروں کا. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سینٹ کی اسلام آباد سے جنرل نشست جیتنے والے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دلوانے اور ان کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر روکنے کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ویڈیو میں یوسف رضا گیلانی کا نام کہیں نہیں آیا. کارروائی کرنا چاہتے ہیں لیکن شواہد ٹھوس ہونے چاہیے. کمیشن نے مطالبہ کیا کہ جن 16 لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کے نام کمیشن کو دیے جائیں. دوران سماعت پاکستان تحریک انصاف نے تسلیم کیا کہ علی حیدر گیلانی ویڈیو معاملہ ایک سٹنگ آپریشن تھا. پی ٹی آئی نے کمیشن سے فوری ایکشن لینے کو کہا ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں کچھ نہیں. پی ٹی آئی کے ارکان نے حفیظ شیخ کے خلاف ووٹ دیا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تھوڑی دیر کے بعد. پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیش نظر سکولوں کو کھولنے کے طریقہ کار پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقیات اسد عمر کی سربراہی میں اجلاس جاری ہے. اجلاس میں صوبائی نمائندے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کر رہے ہیں. اجلاس میں کوآرڈینیٹر این سی او سی لیفٹیننٹ جنرل حمود الزماں بھی شریک ہیں, جس میں صوبوں میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی صورتحال, ویکسینیشن پر پیش رفت, ویکسین کی حکمت عملی اور اسکولوں کے کھولنے کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی جاری ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا کیسز میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے سنیما گھروں, شادی ہالوں میں تقریبات اور ریستورانوں کو دوبارہ کھولنے کے فیصلے کو واپس لینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق این سی او سی کی جانب سے کرونا وائرس کے سلسلے میں عائد کردہ پابندیوں میں نرمی کے اعلان سے اب تک پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے کیسوں کی شرح میں تقریباً 30% تک اضافہ ہوا ہے. پاکستان بھر میں 10 مارچ 2021 سے 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کے لیے رجسٹریشن کے عمل کا بھی آغاز ہوگا. ضیاء الرحمان تفصیل پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. پاکستان کے چین سے ملحق شمالی گلگت بلتستان کی اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے وفاقی حکومت سے عبوری صوبے کی حیثیت دلوانے کے لیے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کر لی ہے. یہ قرارداد وزیر اعلیٰ اور قائد حزب اختلاف سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان اسمبلی نے پیش کی. اس قرارداد میں گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے اور اسے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دلوانے کے لیے ایسی آئینی ترامیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جس سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی متاثر نہ ہو. اس طرح کی قراردادیں ماضی میں بھی منظور کی گئیں. وزیر اعظم عمران خان نے بھی گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کی حیثیت دلوانے کی یقین دہانی کرائی ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے ہمسایہ ملک چین کے ساتھ ملحقہ شمالی علاقے گلگت بلتستان کی صوبائی اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے اس علاقے کو عبوری صوبہ دینے کا مطالبہ کیا ہے. یہ قرارداد منگل کے روز صوبائی وزیراعلی محمد خالد خورشید, قائد حزب اختلاف امجد حسین اور کئی ایک دیگر ممبران اسمبلی نے مشترکہ طور پر پیش کیا. صحافی فہیم اختر کے بقول اس قرارداد میں کہا گیا ہے,
گلگت بلتستان کا یہ مقتدر ایوان ہم عوام کی دیرینہ خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت، وزیر اعظم پاکستان و دیگر ریاستی اداروں کے حکام بالا سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ کا درجہ دے کر قومی اسمبلی سینٹ اور دیگر وفاقی اداروں میں نمناسب نمائندگی دی جائے۔ عبوری صوبے کا درجہ دینے کے سلسلے میں آئین پاکستان میں مناسب ترامیم کا بل پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مذکورہ ترامیم سے اقوام متحدہ کی مسئلہ کشمیر سے متعلق قراردادوں کی روشنی میں پاکستان کا اصولی موقع برقرار رہے۔ یہ مقدر ایوان اس بات کا بھی ارادہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام مقبوضہ کشمیر میں اپنے بھائیوں کی جدوجہد آزادی میں اخلاقی اور سیاسی حمایت حسب سابق جاری رکھیں گے۔
گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما حافظ حفیظ الرحمان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں تصدیق کی کہ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے اس کی حمایت کی ہے۔
یہی قرارداد ہم نے 2018 میں بھی پاس کی تھی اور 2017 میں بھی ہوئی ہے، یہ وہی ڈرافٹ ہے، اس کو ری پروڈیوس کیا گیا ہے۔ یہ پروویژنل، کانسٹیٹیوشنل اور اسپیشل پروونس ہے۔ یہ قرارداد میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، ہماری پارٹی۔
حافظ حفیظ الرحمان کا کہنا ہے،
تو ہوتا ہے نا صوبہ آرٹیکل 1 کے تحت ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ 257 میں ترمیم کر کے پروویژنل، کانسٹیٹیوشنل اور اسپیشل پروونس بنایا جائے۔
بارہا کاوشوں کے باوجود وفاقی وزیر برائے کشمیر زمین گنڈاپور سے رابطہ نہ ہو سکا، تاہم گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیض اللہ فراق کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی مشیر شہباز گل نے ایک ٹویٹ پیغام میں اس قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ گلگت بلتستان کی حیثیت ایک انتظامی ڈویژن جیسے تھا، جس کے لیے مختلف ادوار میں بلدیاتی نظام کے تحت انتخابات ہوتے رہتے تھے، تاہم اسے 2009 میں سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت عبوری صوبے کی حیثیت دے کر نومبر 2009 میں پہلی بار باقاعدہ طور پر صوبائی اسمبلی کے انتخابات کروائے تھے۔ پہلے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی، 2015 کی دوسری انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور 15 نومبر 2020 کو ہونے والے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نومبر 2009 کے انتخابات سے قبل گلگت بلتستان کو صوبے کی حیثیت دینے کا یقین دلایا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رواں سال فروری کا مہینہ پاکستان کی تاریخ کے گرم اور خشک ترین مہینوں میں سے ایک رہا۔ اس سال فروری میں پاکستان میں اوسطاً 84% کم بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ صوبہ سندھ میں مسلسل 2 ماہ سے بارش بالکل ریکارڈ نہیں ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق موسمیاتی حالات کا براہ راست تعلق ماحولیات سے ہوتا ہے، جبکہ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ بارشیں کم ہونا موسمیاتی تبدیلیوں ہی کا اثر ہے، جس کے لیے ابھی سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
محکمہ موسمیات نے اپنی ماہانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں سال فروری کا مہینہ پاکستان کے ریکارڈ ترین گرم اور خشک ترین مہینوں میں سے ایک تھا، جبکہ گزشتہ فروری کو 1961 کے بعد ملک کا سب سے خشک ترین مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ فروری 2021 میں پاکستان میں اوسطاً 84% بارشیں کم ریکارڈ کی گئیں، اور اس میں ملک کے تمام 6 انتظامی علاقے شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور خیبر پختونخوا میں اب تک کے ریکارڈ کے مطابق یہ 5واں خشک ترین فروری تھا۔ اسی طرح صوبہ سندھ میں مسلسل دوسرے ماہ بالکل بارش نہیں ہوئی۔ اعداد و شمار کے مطابق تمام انتظامی علاقوں میں نمایاں طور پر درجہ حرارت میں بھی اضافہ نوٹ کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات محمد ریاض کا کہنا ہے کہ عام طور پر ملک میں جنوری، فروری اور مارچ کے مہینوں میں بارشیں ہوتی ہیں، لیکن اس بار مغرب سے بارش کے کم سسٹم بن کر آئے، جس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔
بیسیکلی جنوری، فروری، مارچ یہ تو بارش کے مہینے ہیں، جس میں تو بارش ہوتی رہتی ہے، اور خاص کر جو مغرب کی طرف سے سسٹم آتے نا، جس کو ہم ویسٹرلی ویو کہتے ہیں، تو وہ زیادہ اس پہ افیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ بارشیں برساتی رہتے ہیں ہمارے ایریاز میں، لیکن اس دفعہ وہ کافی ڈیفیشنٹ رہا ہے۔
محکمہ موسمیات کا حکام کا کہنا ہے کہ موسم کی صورتحال کا براہ راست تعلق ماحولیاتی حالات سے رہتا ہے۔ ماہر ماحولیات رفیع الحق کا کہنا ہے کہ کم ہوتی بارشیں در حقیقت موسمیاتی تبدیلیوں ہی کی جانب اشارہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں اب غیر متوقع طور پر سامنے آ رہی ہیں، جس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے، اور اس سے بچاؤ کے لیے تیاری ناگزیر ہے۔
اس کا سدباب یہ ہے تیاری، اور تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویدر रेजिलियंट जो है ना एक्टिविटीज को प्रमोट करें जो वेदर के डिपेंडेंट ना हो, कम डिपेंड करें उसके ऊपर, या जैसे क्रॉप अगर क्रॉपिंग हो रही है तो क्रॉप की हार्वेस्टिंग का और उसके लिए बहुत ही विजिलेंट प्रोटोकॉल को रखने की जरूरत, क्योंकि हम एग्री बेस्ड इकोनॉमी है ना।
पाकिस्तान दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे शदीद मुतासर होने वाले 10 ममालिक की फहरिस्त में एक अरसे से शामिल है और मुल्क में गुज़िश्ता साल सैलाब खुसूसन शहरी सैलाब की सूरत हाल थी। जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 70 साल के दौरान औसतन दर्जा हरारत में 1 डिग्री का बड़ा इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन का कहना है कि इस मकसद के लिए माहौल को साफ रखना बेहद जरूरी है और इसके लिए अवामी सतह पर शऊर उजागर करने की जरूरत है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
अमरीका ने कहा है कि अफगान मिशन के मुस्तकबिल से मुतल्लिक फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। अमरीका की जानिब से ये बात ऐसे मौके पर सामने आई जब वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अफगान सदर अशरफ गनी को एक खत में खबरदार किया कि अमरीका 1 मई को अफगानिस्तान से तमाम अफवाज के इनखला पर गौर कर रहा है, जबकि दीगर ऑप्शन भी ज़ेरे गौर हैं। खत में एंटनी ब्लिंकन ने अफगान सदर अशरफ गनी पर जोर दिया था कि वो अमन अमल को तेज करने के लिए अमरीका की तजावीज पर गौर करें, बसूरत दीगर अफगान हुकूमत को तालिबान से तन्हा ही निमटना होगा। तफसीलात के साथ असद नजीर।
इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका ने जब अमरीकी महकमे खारजा से राबता किया तो तर्जुमान का कहना था कि हम गैर मुल्की रहनुमाओं के साथ मुबैना खतो किताबत पर कोई तबसरा नहीं करते। तर्जुमान ने कहा कि हमने 1 मई के बाद अफगानिस्तान में अपने फौजियों के मजीद क्याम के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। हर किस्म के ऑप्शन बदस्तूर टेबल पर मौजूद हैं। अमरीकी महकमे दिफा ने पीर को तस्दीक की है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे पर नजरसानी अभी बाकी है। जब तक ये मामला मुकम्मल न हो जाए उस वक्त तक अमरीकी अफवाज के अफगानिस्तान में मुस्तकबिल के बारे में इंतजार करना होगा। पेंटागन के तर्जुमान जान करबी ने सहाफियों को बताया कि किसी भी सतह पर फोर्सेस की वतन वापसी से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ है। हम एक अरसे से कह रहे हैं कि अफगान मसले का हल सियासी है, अस्करी नहीं है। अलबत्ता सीनियर अफगान हुकाम और हिजब इख्तलाफ के सियासी रहनुमाओं ने तस्दीक की है कि सदर अशरफ गनी और अफगानिस्तान की अमन काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला को अफगान अमन के अमल से मुतालिक तजावीज पर मबनी अमरीकी वजीर खारजा का खत मौसूल हो गया है। काबुल में पीर को मुनक़िदा तकरीब से खिताब के दौरान अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा था कि जलमे खलीजाद के दौरे काबुल से 2 रोज कबल मजकूरा खत सदर अशरफ गनी और उनके हवाले किया गया था। इसी तकरीब से खिताब में नायब सदर अमरुल्ला सालन ने कहा कि इनकी हुकूमत किसी दस्तावेज के मुंदरजात से परेशान नहीं है और ना ही वो इस तरह के किसी अमन मंसूबे के लिए तैयार हैं। इत्तलात है कि अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत जलमे खलीजाद ने अमन के अमल में पेशरफ्त के लिए अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के क्याम की तजवीज दी है। अमरीकी हुकूमत ने जहाँ एक जानिब अमन मुआहदे पर नजरसानी का इंदिया दिया है, वहीं अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत के वज़राए खारजा और सिफारतकारों पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने की तजवीज भी सामने आई है। ब्लिंकन ने कहा है कि अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा से कह सकता है कि वो रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत के वज़राए खारजा और सिफारतकारों पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस बुलाए जो अफगान अमन के अमल के लिए मुतफक्का हिकमत अमली अपनाने पर तबादला ख्याल करें। अमरीकी वजीर खारजा के खत के मुताबिक यही वो ममालिक हैं जिन्हें अफगान तनाजे के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने खत में मजीद लिखा है कि वो तुर्की से भी कहेंगे कि आइंदा चंद हफ्तों में वो तालिबान और अफगान स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करे जिसमें अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाए। मैं सदर गनी से भी कहूंगा कि वो भी अपना वफ़ यहाँ भेजें। असद नजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
उधर रूस ने अफगानिस्तान के सरकारी एहलकारों और सियासतदानों को अमन बातचीत के हवाले से 18 मार्च से शुरू होने वाले सह रोजा कसीर मुल्की मुज़ाकरात के लिए दावतनामे इरसाल कर दिए हैं। इन मुज़ाकरात में अफगानिस्तान के अलावा रूस, चीन, अमरीका और पाकिस्तान भी शरीक होंगे। ये मुज़ाकरात मॉस्को में मुनक्किद हो रहे हैं। अफगानिस्तान में अफहाम तफहीम की कौमी काउंसिल के तर्जमान फरीदून खवाजून ने तस्दीक कर दी है कि काउंसिल को यह दावतनामा मौसूल हो गया है। तर्जमान ने कहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत के आला ओहदेदारों, चंद सियासतदानों और तालिबान लीडरों को भी दावतनामे इरसाल कर दिए गए हैं। अफगान वजारत खारजा के तर्जमान ران ہیوپ نے بھی روس کی طرف سے دعوت نامے بھیجے جانے کی تصدیق کر دی ہے. ترجمان نے کہا کہ افغان حکومت اس بارے میں مشاورت کے بعد مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ کرے گی. اسی دوران افغانستان میں روسی سفیر نے گزشتہ ہفتے عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزئی سمیت متعدد رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کیں. روس کی طرف سے بھیجے گئے دعوت ناموں کی کاپی آریانہ نیوز ٹیلی ویژن چینل کے شوز میں دکھائی گئی. یہ دعوت نامے افغانستان کے لیے روس کے خصوصی نمائندے ضمیر کابولوف کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. میانمار میں گزشتہ ماہ سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر فوجی حکومت قائم کرنے کے خلاف جاری مظاہروں میں پیر کے روز کم از کم مزید دو افراد ہلاک ہو گئے. تازہ ہلاکتیں شمالی صوبے کاچین کے دارالحکومت ماکینا میں ہوئیں. وائس آف امریکہ کی برمی سروس کے نامہ نگاروں کی جانب سے کھینچی گئی تصاویر میں گولی لگنے کے بعد سڑک پر خون میں لت پت پڑے افراد کو دیکھا جا سکتا ہے. ان میں سے چند کو طبی عملہ ابتدائی طبی امداد دے رہا ہے. ایک دوسری تصویر میں ایک عورت کا بازو سخت زخمی ہے اور وہ سہارا لے کر کھڑی ہو رہی ہیں. تازہ ہلاکتیں ایک ایسے وقت پر ہوئی جب میانمار میں نو مزدور یونینوں کے اتحاد نے ہڑتال پر جا کر فوج کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ فوج پر دباؤ ڈالا جا سکے. مزدور یونینوں کا کہنا ہے کہ معمول کے مطابق کاروبار جاری رکھنے کا مطلب فوجی حکومت کی حمایت کرنا ہوگا جو عوام پر ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہے. مزدور یونینوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ جمہوریت کی بقا کے لیے عملی قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. یانگون میں دکانیں فیکٹریاں اور بینک بند ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں میانمار کے تمام بڑے شہروں کی سڑکوں پر بھرپور احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں, جبکہ دنیا بھر میں میانمار کی فوجی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سویلین حکومت کو بحال کرے. اور آئیے اب آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں عاصم علی رانا کی رپورٹ کے لیے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سینٹ کے اسلام آباد سے جنرل نشست جیتنے والے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دلوانے اور ان کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر روکنے کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ویڈیو میں یوسف رضا گیلانی کا نام کہیں نہیں آیا. کارروائی کرنا چاہتے ہیں لیکن شواہد ٹھوس ہونے چاہیے. کمیشن نے مطالبہ کیا کہ جن 16 لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کے نام کمیشن کو دیے جائیں. دوران سماعت پاکستان تحریک انصاف نے تسلیم کیا کہ علی حیدر گیلانی ویڈیو معاملہ ایک آپریشن تھا. پی ٹی آئی نے کمیشن سے فوری ایکشن لینے کو کہا ہے, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں کچھ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ارکان نے حفیظ شیخ کے خلاف ووٹ دیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
علی حیدر گیلانی ویڈیو معاملے اور یوسف رضا گیلانی کی نااہلی اور نوٹیفیکیشن روکنے کے معاملے پر ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی. یہ درخواست پی ٹی آئی کے فروخ حبیب نے دائر کی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے 180 ارکان تھے, جبکہ اپوزیشن کے مجموعی اراکین اسمبلی 160 تھے. اگر الیکشن شفاف ہوتے تو حفیظ شیخ بڑے مارجن سے جیت جاتے. حکومتی اکثریت وزیراعظم کے اعتماد کے ووٹ میں سامنے آئی. علی ظفر کا کہنا تھا کہ لوگوں کو پیسہ دیا گیا اور آئندہ الیکشن میں ٹکٹ کا لالچ بھی. 2 مارچ کو میڈیا پر علی حیدر گیلانی کی ویڈیو سامنے آئی. علی حیدر گیلانی ووٹ نہ دینے اور ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے. ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی نے کہا کہ جن سے ڈیل ہوئی ہے کیا پی ٹی آئی انہیں جانتی ہے؟ جن کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے انہیں فریق کیوں نہیں بنایا؟ رشوت لینے اور دینے والا دونوں ہی گناہگار ہوتے ہیں. پی ٹی آئی نے کمیشن کو آگاہ کیا کہ پی ٹی آئی کے 2 MNAs کیپٹن ریٹائرڈ جمیل اور فہیم خان اس ویڈیو میں موجود ہیں. علی ظفر نے یہ بھی تسلیم کیا کہ علی حیدر گیلانی کے خلاف سٹرنگ آپریشن کیا گیا. کمیشن نے کہا کہ جن 16 لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کے نام کمیشن کو دیے جائیں. ممبر پنجاب نے کہا کہ ویڈیو میں موجود ارکان کو فریق بنائیں گے پھر آگے چلیں گے. رشوت لینے والے دندراتے پھریں اور معزز بن جائیں, ایسا نہیں ہونے دیں گے. سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے فروغ حبیب نے کہا کہ ہم آدھی مجرموں کا کیس لے کر آئے ہیں. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے اعتراف جرم کیا. گیلانی کے بیٹے کو کس نے کہا تھا کہ نشان زدہ بیلٹ پیپرز ملیں گے؟
پھر وضاحت دیتے ہیں کہ میں نے کہا نشان زدہ. آپ نشان زدہ بیلٹ کا کہہ کے کیا الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی کا سوال اٹھا رہا تھا گیلانی کا بیٹا؟ یہ سوال بھی الیکشن کمیشن کو ان سے پوچھنا چاہیے. گیلانی کے بیٹے کو کس نے یہ بات بتائی تھی کہ نشان زدہ بیلٹ پیپرز دیے جائیں گے ووٹرز کو؟ یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں آپ جس کو رسپونڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, جس کو بنانا چاہتے ہیں بنا لیں, لیکن وقت کم ہے.
اس معاملے پر سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی حیدر گیلانی کا کہنا تھا کہ میں ایم این ایس سے ملا ہوں کیونکہ وہ سب ہمارے ووٹر تھے, ان سے ووٹ مانگنا ہمارا حق ہے.
ہم نے ووٹ مانگنے کے لیے حکومتی جماعت کے پاس ہی جانا ہے نا. ہم نے اپنے جو ہمارے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ہم نے ان سے تو ووٹ نہیں مانگنا نا.
یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد کی جنرل نشست پر حکومتی امیدوار کو 5 ووٹ زائد لے کر شکست دی تھی, جس کے بعد وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے 16 ارکان کو خریدا گیا. اب تک ان 16 افراد کے خلاف حکومت کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی البتہ وزیراعظم نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے الیکشن کمیشن یوسف رضا گیلانی کے معاملے پر کل بھی سماعت کرے گا اور امکان ہے کہ اس بارے میں جلد فیصلہ دیا جائے گا کیونکہ 12 مارچ کو نئے چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی متوقع ہے اور یوسف رضا گیلانی اردو وی او اے اسلام آباد
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز دو ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے جن میں سے ایک کا تعلق جینڈر پالیسی کاؤنسل تشکیل دینے اور دوسرا کالج کیمپس میں زیادتی سے متعلق پالیسیوں میں سابق انتظامیہ کے دور میں ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لینے سے ہے وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں بائیڈن نے کہا کہ عالمی سطح پر خواتین اور لڑکیوں کی حیثیت کو بہتر بنانا درست کام ہے یہ انصاف اور شرافت کا معاملہ ہے اور اس کے نتیجے میں ہم سب کے لیے ایک بہتر زیادہ محفوظ اور زیادہ خوشحال دنیا ممکن ہو سکے گی بائیڈن نے 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ان دونوں احکامات پر دستخط کیے اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں
انتظامیہ کے ایک عہدیدار کے مطابق ان احکامات کا مقصد صنفی مساوات اور برابری کے لیے امریکہ کی قائدانہ حیثیت کو بحال کرنا ہے پہلے آرڈر کے تحت وائٹ ہاؤس میں جینڈر پالیسی کونسل تشکیل دی جائے گی انتظامیہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ کونسل تاریخی اور غیر متناسب رکاوٹوں کے تناظر میں خواتین اور لڑکیوں اور خصوصاً رنگ کے حوالے سے عورتوں اور لڑکیوں پر توجہ دے گی اس دفتر کی شریک سربراہ جینیفر کلائن ہوں گی جنہوں نے کلنٹن انتظامیہ میں خواتین سے متعلق امور پر کام کیا تھا دوسرے حکم نامے کا تعلق کیمپس میں زیادتی اور ہراساں کرنے کے بارے میں پالیسیوں کی تبدیلی سے ہے جو سابق صدر ٹرمپ کی وزیر تعلیم بیٹسی ڈیووس نے گزشتہ برس جاری کیا تھا بائیڈن کا ایگزیکٹو آرڈر محکمہ تعلیم کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ تمام ضابطوں خاص طور پر ڈیووس ریگولیشن انڈر ٹائٹل 9 کا جائزہ لے جو ایک وفاقی قانون ہے اور جس کے تحت وفاقی رقم حاصل کرنے والے اسکول یا تعلیمی پروگرام میں صنفی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت ہے انتظامیہ نے کہا ہے کہ اس کا مقصد طلباء کو جنسی تشدد سے پاک تعلیم کی ضمانت فراہم کرنا ہے امریکی خاتون اول ڈاکٹر جل بائیڈن نے محکمہ خارجہ کی جانب سے اس سال کا ویمن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے والی خواتین کی جرات مندانہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ انصاف تب انصاف ہے جب سب کے لیے ہو انہوں نے ایوارڈ وصول کرنے والی خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی جنگ سب کی جنگ ہے اور آپ کی جرات ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم سب مل کر بار بار اکٹھے چلیں ایوارڈ دینے کی ورچوئل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانا امریکی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے اور امریکہ پوری طرح سے ان کو یقینی بنانے کا عزم رکھتا ہے اسد نذیر وائس آف امریکہ واشنگٹن
امریکہ جاپان آسٹریلیا اور بھارت کے رہنما غیر رسمی سفارتی لائے عمل کے تحت اس ہفتے کے آخر میں ایک ورچوئل سربراہی اجلاس منعقد کریں گے جاپان کے نامعلوم ذرائع نے خبر رساں اداروں کو بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن جاپانی وزیر اعظم یوشیہید سوگا آسٹریلیا کے وزیر اعظم سکاٹ موریسن اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی ممکنہ طور پر جمعے کے روز بات چیت کریں گے 2007 میں تشکیل کے بعد 4 فریقی سلامتی مذاکرات یا کواڈ کے لیڈروں کی یہ پہلی متوقع سربراہی ملاقات ہوگی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کواڈ پورے ایشیا بحر الکاہل خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی جارحانہ کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قائم ہوا بیجنگ نے اس کواڈ کو اپنی ترقی کو روکنے کی ایک کوشش قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے جاپان اور جنوبی کوریا کے دورے سے چند روز قبل یہ 4 فریقی اجلاس ہوگا بائیڈن انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں کا 20 جنوری کو صدر بائیڈن کی صدارت سنبھالنے کے بعد پہلا بیرون ملک مشن ہے امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان جزیرہ نما کوریا میں امریکی فوجیوں کی موجودگی برقرار رکھنے سے متعلق معاہدے کی تجدید مکمل ہونے کے قریب پہنچ گئی دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود معاہدے کی میعاد 2019 میں ختم ہو گئی تھی پینٹاگون نے پیر کے روز تصدیق کی کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان نئے معاہدے کے لیے بات چیت آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی نئے 6 سالہ معاہدے میں اس بات کا تعین کیا جا رہا ہے کہ جنوبی کوریا میں 28,500 امریکی فوجیوں کی موجودگی کے اخراجات دونوں ملک کس طرح سے شیئر کریں کریں۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری جان کربی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نئے مجوزہ معاہدے میں اس عہد کی تجدید کی گئی ہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کا اتحاد شمال مشرقی ایشیا اور انڈو پیسیفک علاقے میں امن، خوشحالی اور آزادی کی ضمانت ہے۔ اگرچہ اس معاہدے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، تاہم امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس کے اخراجات برداشت کرنے میں جنوبی کوریا کا حصہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل معاہدے کی تجدید سے متعلق بات چیت اس وقت تعطل کا شکار ہو گئی جب سابق صدر نے جنوبی کوریا کی طرف سے امریکی فوجیوں کی موجودگی کے اخراجات کے لیے اپنے حصے میں 13% اضافہ کرتے ہوئے 92 کروڑ ڈالر سے بڑھا کر 1 ارب ڈالر کرنے کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ سابق صدر چاہتے تھے کہ جنوبی کوریا اخراجات کے لیے زیادہ رقم فراہم کرے، تاہم محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائز کے مطابق صدر جو بائیڈن اس بارے میں زیادہ اصرار کرنے کے حق میں نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ جنوبی کوریا امریکہ کا اتحادی ملک ہے۔ ترجمان نے اس تاثر کو بھی رد کیا کہ امریکہ نے اس سلسلے میں جنوبی کوریا کو مطالبات کی کوئی فہرست فراہم کی ہے۔ اس معاہدے کی جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ سے منظوری ابھی باقی ہے۔ اور آئیے اب سنتے ہیں کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین خبریں اور رپورٹیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے 1.9 ٹریلین کے ریلیف پیکج کی کانگریس سے منظوری بدھ کے روز متوقع ہے اور امید ہے کہ امدادی رقم کے چیک جلدی امریکیوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ صدر بائیڈن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ ان کا تعلق حکومت سے ہے لیکن وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جذبات صدر رونلڈ ریگن کے زمانے میں عام ہوئے تھے اور اب بائیڈن اپنی صدارت کا محور اس نظریے کو بنا رہے ہیں کہ ان کا تقریباً 2 کھرب ڈالر کا کرونا وائرس ریلیف پلان نہ صرف پینڈیمک کو روکنے اور ملازمتوں کا بحران دور کرنے کے لیے ہے بلکہ عدم مساوات اور غربت دور کرنے کی غرض سے ملک کو آگے لے جانے کے لیے بھی ہے، اس اعتماد کے ساتھ کہ وفاقی اور ریاستی مالی امور کو الگ الگ رکھا جائے گا۔ امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یا CDC نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو کرونا ویکسین مکمل طور پر مل چکی ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہو ان ڈور بغیر ماسک کے رہ سکتے ہیں۔ اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں۔
مبصرین کے مطابق یہ ایسی ہدایات ہیں جن کا طویل عرصے سے انتظار تھا۔ گائیڈ لائنز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے وہ ایک گھر میں بھی جمع ہو سکتے ہیں جہاں کرونا لاحق ہونے کے کم خطرے کا سامنا کرنے والے افراد بھی موجود ہوں، یعنی وہ بزرگ جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے وہ اپنی صحت مند بچوں اور ان کی اولاد سے مل سکتے ہیں۔ CDC نے پیر کو یہ رہنما اصول جاری کیے ہیں۔ جیسے جیسے بالغ افراد زیادہ سے زیادہ تعداد میں ویکسین لگوا رہی ہیں یہ سوال زور پکڑتا جا رہا ہے کہ آیا ویکسینیشن ان کو اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنے، سفر کرنے یا دیگر امور کی زیادہ آزادی فراہم کرتی ہے۔ CDC کی گائیڈ لائنز انہی سوالات کے جواب فراہم کرتی ہے۔ CDC کی ڈائریکٹر روشیل والنسکی نے کہا ہے کہ ہر روز جس قدر زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے ان کے بقول ہم بازی پلٹ رہے ہیں۔ ایک پریس بریفنگ میں انہوں نے ان گائیڈ لائنز کو معمول کی زندگی کی بحالی کی جانب پہلا قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے کیسز اور اموات میں کمی ہوتے ہی ویکسین لگوانے والے افراد کے لیے مزید سرگرمیوں کی اجازت دے دی جائے گی۔ CDC تاہم اب بھی یہ سفارش کر رہا ہے کہ جن لوگوں نے مکمل ویکسین کے 2 ڈوز لگوا لیے ہیں وہ چہرے پر اچھی طرح ماسک پہنیں، بڑی محفلوں سے گریز کریں اور عوام میں جب جائیں تو ایک دوسرے سے جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں۔ CDC نے ایسے افراد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جن کے اندر کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد کسی حد تک مدافعت پیدا ہو چکی ہے اور کرونا وائرس کی لپیٹ میں آنے کے بعد وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس شخص کو مکمل ویکسینیٹڈ خیال کیا جاتا ہے جس کو ویکسین کی آخری ڈوز لیے ہوئے 15 دن گزر چکے ہوں۔ تقریباً 31 لاکھ امریکی یعنی کل آبادی کے 9% نے اس وقت تک ویکسین کا کورس مکمل کر لیا ہے۔ CDC کی ان گائیڈ لائنز پر طبی ماہرین کا ملا جلا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ رابرٹ ووڈ جانسن فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو اور CDC کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر ریچرڈ بیسل نے کہا ہے کہ یہ گائیڈ لائنز قوم کے لیے خوشی کی خبر ہیں اور یہ بات قابل فہم ہے کہ لوگ عالمی وبا سے عاجز آ چکے ہیں اور طویل عرصے سے وہ محفوظ انداز میں معمول کی سرگرمیوں کی بحالی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن بعض ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ گائیڈ لائنز بہت محتاط ہیں۔ یونیورسٹی آف نیبراسکا میں کالج آف پبلک ہیلتھ کے ڈین ڈاکٹر علی خان نے کہا ہے کہ گائیڈ لائنز کئی حوالوں سے مناسب ہیں سوائے سفر کے بارے میں ہدایات کے۔ CDC نے سفر سے متعلق ہدایات تبدیل نہیں کی ہیں جن میں غیر ضروری سفر کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سفر کے بعد چند دنوں کے اندر اندر کرونا ٹیسٹ کرایا جائے۔
برطانوی وزارت صحت نے ایسٹرازانیکا کووڈ 19 ویکسین کو 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے استعمال کرنے کی منظوری دے دی، اگرچہ یورپ میں ادویات کے ریگولیٹری ادارے یورپی میڈیسن ایجنسی نے اس ویکسین کی مکمل منظوری دے دی ہے، لیکن جرمنی کی طرح اطالوی حکومت نے بھی ابتدائی طور پر اس عمر کے گروپ میں اس کی افادیت کے بارے میں جاری محدود اعداد و شمار کی وجہ سے اس کے استعمال پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اب جرمنی نے بھی اس کے استعمال کے بارے میں اپنے نقطۂ نظر کو تبدیل کر لیا ہے۔ صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں کے شکوک و شبہات نے ویکسین کے استعمال کو ختم کرنے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں خوراکیں ضائع ہوئیں اور پورے براعظم میں ویکسینیشن دینے کا عمل سست روی کا شکار ہوا۔ اٹلی کا فیصلہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب اس وبا کے آغاز کے بعد اس ملک میں ہلاکتوں کی تعداد 100,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ اسی دوران برطانیہ نے پیر کے روز سے اپنے تمام اسکولوں کو دوبارہ کھول دیا جو 2020 کے آخر میں بند کیے گئے۔ اسکول کھولنے کا یہ عمل اس وقت سامنے آیا جب اکتوبر کے بعد سے ملک میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی انتہائی کم تعداد کا سامنا رہا۔ ویتنام نے بھی پیر کے روز سے اپنے کووڈ 19 ویکسینیشن پروگرام کا آغاز کر دیا اور صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کارکنوں کو پہلی خوراک دے دی گئی۔ جاپان میں وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا نے کہا کہ جاپان میں اب حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام کو تیز کیا جائے گا، جہاں ویکسین اور سرنج کی قلت سست آغاز کا باعث بنی۔ 3 ہفتوں میں 46,500 سے کچھ زیادہ طبی کارکنوں کو ویکسین دے دی گئی ہے اور اب معمر افراد کے لیے اسے استعمال کیا جائے گا۔ اور یورپی یونین نے رکن ممالک کو روس کی کووڈ 19 ویکسین سپوتنک 5 کی خرید کے بارے میں خبردار کیا ہے، کیونکہ ابھی تک یورپی یونین نے اس کی جانچ مکمل نہیں کی۔ اس انتباہ کے باوجود متعدد ملکوں نے ویکسین کی خریداری کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ جان ہاپکنز کرونا وائرس ریسورس سینٹر نے پیر کے روز اطلاع دی کہ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے تقریباً 117 ملین کیسز موجود ہیں۔ امریکہ میں انفیکشن کی شرح بھی کسی دوسرے مقام سے زیادہ ہے اور تقریباً 30 ملین متاثرین موجود ہیں، جس کے بعد بھارت میں 11.2 ملین اور برازیل میں 11 ملین افراد کرونا وائرس سے متاثر ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت WHO کے ایمرجنسی کے ماہر مائیک ریان نے کہا ہے کہ جنوری 2020 میں جب ان کے ادارے نے عالمی سطح پر صحت کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا تھا تو بعض ملکوں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ WHO نے 2020 میں 30 جنوری کو عالمی سطح پر صحت عامہ کی شدید ترین تشویش اور 11 مارچ کو پہلی مرتبہ کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا ان کا ادارہ اس سے پہلے یہ اعلان کر سکتا تھا تو انہوں نے کہا کہ شاید ہمیں زیادہ اونچا بولنا چاہیے تھا یا پھر کچھ لوگوں کو ہیئرنگ ایڈ یا آلہ سماعت کی ضرورت ہے۔ رائن نے مزید کہا کہ ان کا ادارہ سفر کے لیے ویکسین سرٹیفکیٹ کی سفارش نہیں کرے گا، کیونکہ بعض ملکوں کو ابھی بھی ویکسین تک رسائی نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میں ویکسینیشن برابری کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کیے ایک میڈیا بیان میں کہا گیا ہے کہ ادارے کے ویکسین فراہمی کے پروگرام کوویکس کے تحت افغانستان کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی 5,00,000 خوراکیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
کوویکس عالمی ادارہ صحت کا کرونا ویکسین کے مساوی تقسیم کے لیے بنایا گیا پروگرام ہے جو عالمی ادارہ صحت اور دنیا کے کئی ممالک کے اشتراک سے وجود میں آیا اور جس کے تحت کورونا ویکسین کی 2 ارب خوراکیں غریب اور ترقی پذیر ممالک کو فراہم کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق ممبئی میں آسٹرازینیکا سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی کووی شیلڈ ویکسین کی 4,68,000 خوراکیں متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے کابل کے حامد کرزئی ایئرپورٹ تک پہنچائی گئی ہیں۔ ادارے کے مطابق افغانستان وسطی ایشیا میں پہلا ملک ہے جہاں اس پروگرام کے تحت ویکسین فراہم کی گئی۔ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ ویکسین کی خوراکوں کے ساتھ ساتھ 4,70,000 سرنجیں اور 4,700 سیفٹی باکس بھی افغانستان کو فراہم کیے گئے ہیں۔ افغانستان میں یونیسیف کی ترجمان سیما سین گپتا نے کہا ہے کہ یہ افغانستان کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ ان کے بقول کوویکس کے ذریعے پہنچنے والی کورونا ویکسین کی یہ خوراکیں 2,34,000 افراد کو لگ سکیں گی، جن میں استاد بھی شامل ہیں۔ ان کے مطابق یونیسیف اس بات پر خوش ہے کہ افغانستان کی صحت اور تعلیم کی وزارتوں نے اساتذہ کو ویکسین کی پہلی ترجیح کی فہرست میں شامل کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ مارچ کی 21 تاریخ کو اسکول دوبارہ سے کھولے جا سکیں۔ افغانستان کی وزارت صحت کے قائم مقام وزیر ڈاکٹر واحد مجرو نے صحت کے عالمی ادارے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوویکس اور دوسرے غیر ملکی امدادی اداروں کی مسلسل مدد کے لیے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمام ضرورت مند افغان شہریوں تک اس ویکسین کی خوراکیں پہنچانے کی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔ کوویکس نے اپنی پریس ریلیز میں اس بات کا اظہار کیا کہ کوویکس اپنے پارٹنر کے ساتھ کئی مہینوں سے ویکسین کی فراہمی کے لیے غریب ممالک کی حکومتوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس میں قومی ویکسین پلان کی تیاری، کولڈ چین انفراسٹرکچر بنانے اور 50 کروڑ سرنجیں اور سیفٹی باکس حاصل کرنے، ماسک، دستانے اور دوسری اشیاء حاصل کرنا شامل ہے۔ پچھلے مہینے عالمی ادارے صحت کے سربراہ ٹیڈروس گھیبریسس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ دنیا کی سب سے دولت مند اقوام میں سے کچھ قومیں ان کے ادارے اور اس کے شراکت داروں کی جانب سے دنیا کے غریب ترین اقوام کے لیے ویکسین کی فراہمی میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ انہوں نے ایک کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ جب تک ہم ہر جگہ وبائی مرض کا خاتمہ نہیں کریں گے، کہیں بھی اس مہلک وبا کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا۔ ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کی کورونا وبا سے نمٹنے کی پالیسیوں اور دیگر عوامل کی وجہ سے زیادہ تر امریکی اب کورونا ویکسین لگوانے کے حق میں ہیں۔ ریسرچ ادارے پیور ریسرچ کے ایک تازہ سروے کے مطابق 19% بالغ امریکیوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی کورونا وبا سے بچاؤ کی ویکسین لگوا چکے ہیں، جبکہ 50% شہری ویکسین لگوانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 59% امریکی ویکسین کے استعمال کی حمایت کرتے ہیں۔ نومبر 2020 میں ویکسین لگوانے پر مائل لوگوں کا تناسب 60% تھا۔ امریکی عوام میں ویکسین کے استعمال میں یہ بڑھتا ہوا رجحان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ویکسین کی فراہمی کی کوششوں کو تیز تر کر دیا ہے۔ صدر بائیڈن نے امریکی عوام سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے صدارتی دور کے 100 روز میں 10 کروڑ امریکیوں کی ویکسینیشن یقینی بنائیں گے۔ اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اتوار کو 5.70 کروڑ افراد کو ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ یہ تعداد دوا کے لیے متعین کی گئی ترجیحی آبادی کا 47.1% جبکہ مجموعی امریکی آبادی کا 17.3% ہے۔ پیو ریسرچ کے جائزے کے مطابق افریقی امریکی برادری میں 61% لوگ ویکسین لگوانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ گزشتہ سال نومبر میں یہ تناسب 42% تھا۔ سفید فام، افریقی امریکی، ایشیائی امریکی اور اسپانوی امریکی شہریوں میں ویکسین لگانے کے رجحان میں فرق پہلے کے مقابلے میں کم ہوا ہے۔ البتہ کم آمدنی والے لوگوں میں ویکسین لگوانے کی حمایت کا تناسب کم رہا ہے۔ امیر طبقے میں شامل لوگوں میں 27% لوگ ویکسین کی خوراک لگوا چکے ہیں۔ درمیانے درجے کے افراد میں یہ تناسب 20% ہے جبکہ کم آمدنی والے لوگوں میں یہ تناسب 14% ہے۔ ویکسین لگوانے کے حامی اور ارادہ رکھنے والے مرد اور خواتین میں بھی تناسب میں فرق ہے۔ 72% مردوں کے مقابلے میں 67% عورتیں ویکسین لگوانے کے حق میں ہیں۔ سیاسی وابستگی کے لحاظ سے پیو کا جائزہ بتاتا ہے کہ ریپبلکنز کے مقابلے میں 27% زیادہ ڈیموکریٹس ویکسین لگوانے کے حق میں ہیں۔
اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبروں، رپورٹوں اور اعداد و شمار کے بعد مزید رپورٹیں اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ایک ریفرنڈم میں معمولی اکثریت سے عوامی مقامات پر برقعے یا پھر چہرہ ڈھانپنے پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلمان تنظیموں نے اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مسلمان کمیونٹی میں عدم تحفظ کے احساس میں اضافہ ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ میں اہم قومی معاملات یا تنازعات پر رائے کے لیے عوامی ریفرنڈم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
اتوار کو عوامی مقامات پر برقعے یا نقاب سے متعلق ہونے والے ریفرنڈم میں 51% سوئس شہریوں نے برقعے پر پابندی کے حق میں ووٹ دیا۔ البتہ عبادت گاہوں میں مکمل طور پر چہرہ ڈھانپنے یا برقع پہننے کی ممانعت نہیں ہوگی۔ صحت یا دیگر احتیاطی تدابیر کے تحت بھی چہرہ ڈھانپنے پر پابندی نہیں ہوگی۔ یعنی کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے عوامی مقامات پر شہری بدستور ماسک کا استعمال کر سکیں گے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق سوئٹزرلینڈ کی پارلیمنٹ اور ملکی وفاقی حکومت پر مشتمل 7 رکنی ایگزیکٹو کاؤنسل نے ریفرنڈم میں سامنے آنے والی تجاویز کی مخالفت کی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ چہرہ ڈھانپنے پر مکمل پابندی کے بجائے بوقت ضرورت یا سیکیورٹی کے پیش نظر شناخت کے لیے لوگوں کو نقاب اتارنے کا کہا جا سکتا ہے۔ ریفرنڈم میں بظاہر برقعے یا نقاب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، تاہم لا محالہ اس کا اثر ان مسلم خواتین پر پڑنے کا خدشہ ہے جو اسلامی شعار کے مطابق چہرہ اور سر ڈھانپ کر رکھتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ سے قبل اس نوعیت کی پابندی فرانس، آسٹریا اور بیلجیم نے بھی عائد کر رکھی ہے۔ مسلمان تنظیموں کا رد عمل۔ ریفرنڈم پر مختلف مسلم تنظیموں نے رد عمل دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ مسلم خواتین کے حقوق کی علمبردار تنظیم کے ترجمان انیس الشیخ نے کہا ہے کہ یہ سوئٹزرلینڈ میں مسلمانوں پر کھلم کھلا حملہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ریفرنڈم کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو پورے سوئٹزرلینڈ کے لیے نقصان دہ اور ملک کی اپنی اقدار اور روایات کے منافی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں سیاحت کے شعبے سے منسلک افراد نے بھی اس اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عرب ممالک سے آنے والے سیاحوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ ہوٹلز کی ایک تنظیم کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ برقعے پر پابندی جیسے اقدامات سے ہمارے ملک میں برداشت کے حامل سیاحتی مقامات کے تاثر کو نقصان پہنچے گا۔ البتہ برقعے پر پابندی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ ان کا ہدف صرف مسلمان ہیں، کیونکہ ریفرینڈم کی دستاویز میں کہیں برقعے یا نقاب کا ذکر نہیں، بلکہ وہ احتجاج کے دوران ماسک پہننے والوں اور فٹ بال مقابلوں کے دوران چہرے ڈھانپ کر ہنگامہ آرائی کرنے والے عناصر کی بھی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں۔
برطانیہ کے شہزادے ہیری اور ان کی اہلیہ میگن مارکل کے تازہ ترین اور انکشافات سے بھرپور انٹرویو پر دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے۔ انٹرویو پر جہاں عوامی حلقوں میں بحث جاری ہے، وہاں کہیں عام شخصیات نے بھی اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ہیری اور میگن کے اس انٹرویو سے لوگوں کو پتہ چلا کہ برطانوی شاہی خاندان میں واضح اختلافات موجود ہیں۔ تقسیم کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ گزشتہ سال محل چھوڑنے والے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن نے اب برملا اس کا اظہار کر دیا ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن کی معروف میزبان اوپرا ونفرے کے ساتھ دو گھنٹوں کے اس انٹرویو میں ہیری نے انکشاف کیا کہ ان کے والد پرنس چارلز اور بھائی شہزادہ ولیم سے تعلقات خاصے کشیدہ تھے۔ برطانوی شاہی محل کی جانب سے اب تک اس انٹرویو پر کوئی رد عمل یا بیان جاری نہیں ہوا، لیکن دنیا بھر کی شخصیات اس انٹرویو پر اپنی رائے دے رہی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورز شاہ ہیری اور میگن کے انٹرویو پر کوئی بھی تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب شاہی خاندان کے معاملات کی بات ہوتی ہے تو وزیر اعظم کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی سے جب یہ پوچھا گیا کہ اس انٹرویو کے بارے میں امریکی صدر جو بائیڈن یا ان کی اہلیہ جیل نے کوئی رد عمل دیا ہے، تو ترجمان نے کہا کہ میگن کا اپنی ذہنی کیفیت اور خود پر گزرے حالات بیان کرنے کے فیصلے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، اور یہ وہی عمل ہے جس پر صدر یقین رکھتے ہیں۔ جین ساکی نے کہا کہ وہ اس معاملے پر مزید کوئی تبصرہ نہیں کریں گی، کیونکہ ہیری اور میگن آزاد شہری ہیں جو اپنے نجی معاملات اور اپنی مشکلات لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے کہا کہ اس انٹرویو سے ان کی اس دلیل کو پہنچتی ہے کہ آسٹریلیا کو برطانوی شاہی خاندان سے اپنے تعلقات منقطع کر لینے چاہیے۔ ٹینس سٹار سرینا ولیمز نے بھی انٹرویو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میگن کے الفاظ ان کے اس درد اور ظلم کی عکاسی کرتے ہیں جو انہیں سہنا پڑا۔ سرینا ولیمز میگن مارکل کی دوست ہیں اور انہوں نے ہیری اور میگن کی شادی میں شرکت بھی کی تھی۔ اور آخر میں بات ہو جائے امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کی۔ مریخ پر بھیجے جانے والے روبوٹ پرسویرنس کی دھوم ساری دنیا میں ہے، جسے ناسا کی جانب سے بھیجا گیا۔ اس روبوٹ کی کامیابی کے پیچھے کام کرنے والی ناسا کی ٹیم پر بھی سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ کس طرح سے، آئیے سمن خان کی رپورٹ میں آپ کو تفصیل سنواتے ہیں۔
اس ٹیم میں شامل فلائٹ ڈائریکٹر اور ناسا میں بطور ایرو اسپیس انجینئر کام کرنے والی ڈیانا ٹروہیلو کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے، جنہوں نے امریکہ آ کر اپنا سفر محض $300 سے شروع کیا تھا۔ کولمبیا کے شہر کالی میں پیدا ہونے والی ڈیانا ٹروہیلو جب پہلی دفعہ امریکہ آئیں تو انہیں انگریزی نہیں آتی تھی۔ امریکہ میں ابتدائی ایام میں ان کا روزگار ہاؤس کیپنگ یعنی صفائی ستھرائی کے کام تھا۔ اسی سے حاصل ہونے والی آمدنی سے تعلیم مکمل کی اور 2007 میں ناسا میں ملازمت اختیار کی۔ امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ امریکہ آ کر شروع میں تاریخ وطن کے تجربات کی وجہ سے انہوں نے بہت محنت کی، خصوصاً جب وہ ایسے ملک سے امریکہ آئی تھیں جہاں بہت کم مواقع تھے۔ بقول ان کے، انہیں جو بھی کام ملا انہوں نے اسے اپنے لیے موقع کے طور پر دیکھا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ رات میں ملازمت کر رہی ہیں یا یہ کہ وہ صفائی کر رہی ہوں یا وہ باتھ روم دھو رہی ہوں۔ انہوں نے اس کام کو ایسے دیکھا کہ وہ خوش ہیں کہ ان کے پاس ملازمت ہے اور وہ کھانا خرید سکتی ہیں، جبکہ ان کے پاس سونے کے لیے گھر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ آج جو بھی ہیں ان سب تجربات نے انہیں سکھایا ہے۔ اس سے انہیں دنیا کو مختلف زاویے سے دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے اپنی ایرو اسپیس انجینئر بننے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ چاہتی تھیں کہ اپنے خاندان کے مردوں پر ثابت کریں کہ عورتیں ہر کام کی قدر میں اضافہ کرنے کا باعث ہیں اور خواتین کسی سے کم نہیں ہیں۔ ان کے بقول یونیورسٹی آف فلوریڈا میں اپنے ڈین کے آفس میں انہوں نے خواتین خلابازوں کی تصاویر ایک میگزین میں دیکھی تھی، تو انہوں نے ایرو اسپیس انجینئرنگ کا مضمون منتخب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ مضمون پڑھنے والوں میں کوئی بھی لاطینی امریکہ سے نہ تھا اور وہ طلبہ میں چند ہی طالبات میں سے ایک تھی۔ ان کا خیال ہے کہ وہ آج جب مریخ پر بھیجے گئے روبوٹ کی فلائٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ صرف اپنی ترجمانی نہیں کر رہی ہوتی۔ ان کے بقول وہ اپنی ثقافت اور تمام ہسپانوی بولنے والے ممالک کا مقام بلند کر رہی ہوتی ہیں اور سب کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ مریخ پر بھیجے گئے روبوٹ کی لینڈنگ کے وقت ڈیانا نے ناسا کی تاریخ میں پہلی بار ہسپانوی زبان میں براڈ کاسٹ کیا تھا۔ پیپلز میگزین سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا یہ ہدف ہے کہ وہ لاطینی خواتین کی نئی نسل کی مدد کریں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ وہ بھی سائنس کے میدان میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔
خبریں ختم ہوئی لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں کچھ اور رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں. بلوچستان کے مستونگ علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں کے بلوچ جنگجوؤں کے خلاف آپریشن میں 5 جنگجو ہلاک ہو گئے تھے. تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے.
پیر کو پاکستان کے سیکیورٹی فورسز نے خفیہ معلومات پر عمل کرتے ہوئے بلوچستان کے مستونگ شہر میں علیحدگی پسند بلوچستان لیبریشن آرمی کو نشانہ بنایا اور ان کے 5 افراد کو فائرنگ کے دوران ہلاک کیا. پاکستان کی انسداد دہشت گردی کے محکمے کے مطابق اس دوران بھاری اسلحہ بھی برآمد ہوا. اتوار کو جنگجوؤں نے پاک بحریہ کے ایک جوان کو اس وقت ہلاک اور 2 کو زخمی کیا جب وہ پاکستان نیوی کی گاڑی میں سفر کر رہے تھے. بی ایل اے نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی. کراچی میں مقیم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارس نواز کا کہنا تھا کہ بی ایل اے کو بیرونی فنڈنگ ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ بلوچستان میں کار فرما ہیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ بلوچستان لیبریشن آرمی بی ایل اے جو ہے وی آل نو یہ کوئی 0.5% یا 1% گمراہ ایلیمنٹ ہے. ان کو فنڈنگ, ان کو ویپنز, ان کو ایکسپلوسیوز اور اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کے ایریا ایون تین کیے لوگ بتاتے ہیں اور یہ آ کے کوشش کرتے ہیں اپنی پریزنس کو شو کرنے کے لیے.
سب سے آسان تو یہ ہوتا کہ پاکستان اپنے ہی لوگوں سے بات کرتا, یعنی کہ بلوچ قوم پرست جن کو آپ گمراہ کہتے ہیں اگر ان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے سیاسی عمل کو جو ہے حرکت میں لایا جاتا.
دیکھیں یہ ہمارے کنٹینیوس یہ عمل چل رہا ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ میکسیمم ہمارے بلوچ جو لوگ عوام تھے جو گمراہ ہوئے تھے وہ پہاڑ اتر کے مین اسٹریم میں آ گئے ہیں. پاکستان ان کو بڑی انسینٹیو بھی دیے ہیں, وہاں ترقی بھی کی ہے, کیڈٹ کالج کھول دیے ہیں, انڈسٹری اسکول کھول دیے ہیں, اس کے بعد وہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ مین اسٹریم میں آنا شروع ہو جائے.
یہ بتائیے آپ کے علم میں ہوگا کہ مستونگ میں بہت زیادہ اسلحہ بھی پایا گیا اور مستونگ سے اکثر حملے ہوتے رہتے ہیں, وہ ایک گڑھ بنا رہا جہاں سے ہزارہ پہ حملہ ہوتا تھا. ایسے میں کوئی باقاعدہ آپریشن کیوں نہیں کیا جاتا تاکہ مستونگ کے علاقے کو ایسے علاقوں کو بالکل اسلحہ سے پاک کیا جائے؟
دیکھیں اس میں وجہ یہ تو وی کیری آؤٹ آپریشنز آن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہیں آئی بی اوز, اس لیے کہ اگر ہم اس طرح کا بڑا آپریشن کرنا شروع کر دیں گے اس میں لوکل پاپولیشن کو بڑا نقصان ہوتا ہے اور وہ پھر ظاہر ان کے جو ہوتے تحفظات بڑھتے ہیں. اس لیے پاکستان اب ہم بہت اچھے طریقے سے سرجیکل آپریشن کرتے ہیں. جس وقت بھی ہمیں کوئی انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ملتی ہے کہ وہاں پر کوئی سپریٹسٹ یا ٹیررسٹ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, ان کے پھر ہمارے بھی لوکل جو ایجنٹس ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, پھر ہم وہاں پر اٹیک حملہ کرتے ہیں. ابھی 5 ان کے لوگ مارے ہیں, اسلحہ نکالا ہے, 10 کلو گرام سے زیادہ کا ہم نے ان کے ایکسپلوسو نکالا ہے, 3-4 گن رائفل نکالی ہیں. تو یہ آپریشن زیادہ بہتر لگتا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہم کریں.
یہ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز. دوسری طرف کوئٹہ میں ایشین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے منسلک تجزیہ کار ریاض رئیسانی کا کہنا تھا کہ حکومت کو بلوچ عوام کے ساتھ مسالتی کوششوں کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے.
وہ یہی ہے کہ چیزیں بڑی کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو نہج کی طرف جا رہی تھی اور بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے حوالے سے, جس طرح سے کہ جو ڈسپیئرڈ لوگ تھے وہ واپس آ رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف اور چیزیں پے واؤٹ ہو رہی ہیں پازیٹیو اس کی طرف. یقیناً کچھ لوگ جو حکومت پاکستان یا سلطنت پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں وہ اس چیز کو کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے اور کبھی بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے.
تو یہ بتائیں جس طرح سے بلوچستان نیشنل پارٹی اب حکومت کا حصہ نہیں رہی, دیگر اس قسم کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کا حکومت میں ہونا, حکومت کے ساتھ کام کرنا آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے؟
جی اس میں دیکھیں مطلب اس کے لیے کوئی سیٹ پیٹرن نہیں لیا جا سکتا کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ جی یہ ڈائگنوز اور یہی سیٹ پیٹرن ہے. اس میں ان بٹوین جتنی بھی ویریشنز آتی ہیں ان ویریشنز کے حساب سے اکارڈنگلی ایڈجسٹمنٹ ضروری ہے, مگر اوور آل جو بھی پیکج ہے, اوور آل جو اسٹریٹجی لی گئی ہے اسٹیٹ کی طرف, اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال سے انہی فوٹنگز پہ ہمیں مزید آگے جانے کی ضرورت ہے, مزید زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
یہ تھے کوئٹہ میں سماجی کارکن اور سیاسی تجزیہ کار ریاض ریسانی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ نے غیر ملکی دہشت گرد اور خصوصی طور پر عالمی دہشت گرد قرار دی جانے والی تنظیم کی حیثیت سے انصار اللہ یا حوثی کی نامزدگی کو تبدیل کر دیا ہے. یہ بات بائیڈن ہیرس انتظامیہ کے اس فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے, جس کے تحت یمن میں سعودی عرب کی قیادت میں فوجی کارروائی کے لیے حمایت کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ جنگ جو حوثی باغیوں کے خلاف تھی 6 سال سے زیادہ عرصے پہلے شروع ہوئی تھی, جس نے ایک انسانی بحران کو جنم دیا تھا. اس جنگ سے تقریباً 2,40,00,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں, جبکہ 2,33,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک بیان میں صراحت کی کہ دوسروں کے علاوہ ہم نے اقوام متحدہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے گروپوں اور کانگریس کے غیر جانبدار ارکان کی جانب سے ایسے انتباہ سنے ہیں کہ دہشت گرد کے طور پر نامزدگی کی وجہ سے بنیادی اشیاء مثلاً خوراک اور ایندھن تک یمن کے لوگوں کی رسائی پر تباہ کن اثر مرتب ہو سکتا ہے. یمن میں انسانی صورتحال پر صحیح توجہ دینے سے ہمیں امید ہے کہ یمن کے اندر فریقین مذاکرات میں شمولیت پر بھی غور کر سکتے ہیں. انصار اللہ کے لیڈر عبد المالک الحوثی, عبد الخالق بدر الدین الحوثی اور عبداللہ یحیٰ الحکیم کے خلاف بدستور تعزیرات عائد رہیں گی. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم انصار اللہ اور اس کے لیڈروں کی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں اور ہم تعزیرات کے لیے اضافی اہداف کی بغور نشاندہی کر رہے ہیں. امریکہ انصار اللہ کے ارکان پر عائد اقوام متحدہ کی تعزیرات پر عمل درآمد کی حمایت جاری رکھے گا, اس گروپ کی عدم استحکام کی سرگرمی پر توجہ دلاتا رہے گا اور اس بات کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا کہ وہ اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرے. امریکہ کا ذہن انصار اللہ کی ایسی مضموم کارروائیوں کے بارے میں بدستور صاف ہے, جن میں طاقت کے ذریعے یمن کے بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کرنا, خلیج میں امریکہ کے شراکت داروں پر حملے کرنا, امریکہ اور بہت سے اتحادیوں کے شہریوں کو اغوا کرنا اور اذیت دینا, انسانی امداد کا رخ بدلنا, اپنے کنٹرول والے علاقوں میں یمنی باشندوں پر ظالمانہ جبر و استبداد روا رکھنا اور 30 دسمبر 2020 کو عدن میں یمن کی جائز حکومت کی کابینہ کے خلاف مہلک حملہ شامل ہے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ انصار اللہ کی کارروائیاں اور اس کی سرکشی کی وجہ سے یہ تنازع طول پکڑ رہا ہے اور انسانی نقطۂ نظر سے اس کی شدید قیمت چکانی پڑ رہی ہے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم نے خلیج میں امریکہ کے شراکت داروں کے دفاع کے لیے ان کی مدد کا تہیا کر رکھا ہے, جس میں یمن میں جنم لینے والے خطرات شامل ہیں, جن میں سے بہت سی کارروائیاں ایران کی مدد سے سر انجام دی جاتی ہیں. اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ اور دوسروں کے ساتھ مل کر امریکہ اپنی کوششیں دو چند کر دے گا. ہم اپنے اس پختہ یقین کا اعادہ کرتے ہیں کہ اس تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ ہم تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ پائیدار سیاسی حل کے لیے کام کریں, جو اس انسانی بحران کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے, جس نے یمن کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا, جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سینٹ کی اسلام آباد سے جنرل نشست جیتنے والے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دلوانے اور ان کا نوٹیفیکیشن فوری روکنے کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے. امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں 1 مئی کے بعد اس کی فوجی وابستگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, جو طالبان کے ساتھ 1 سال پرانے معاہدے کے مطابق افغانستان سے باقی ماندہ 2,500 امریکی فوجیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن ہے. میانمار میں گزشتہ ماہ سیویلین حکومت کا تختہ الٹ کر فوجی حکومت قائم کرنے کے خلاف جاری مظاہروں میں پیر کے روز کم از کم مزید دو افراد ہلاک ہو گئے. تازہ ہلاکتیں شمالی صوبے کاچن کے دارالحکومت ماکینا میں ہوئیں. امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان جزیرہ نما کوریا میں امریکی فوجوں کی موجودگی برقرار رکھنے سے متعلق معاہدے کی تجدید مکمل ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے موجود معاہدے کی میعاد 2019 میں ختم ہو گئی تھی. عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک میڈیا بیان میں بتایا گیا ہے کہ ادارے کے ویکسین فراہمی کے پروگرام کوویکس کے تحت افغانستان کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی 500,000 خوراکیں فراہم کر دی گئی ہیں. اور پاکستان میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیش نظر سکولوں کو کھولنے کے طریقہ کار پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.